بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب صلاة الضحى. صلاة الضحى يعني وہ نماز جو ضحى کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. دوحا کا وقت کون سا ہے؟ صبح فجر کے بعد سے، فجر کے بعد تو نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اس کے بعد پھر جب نماز پڑھنے کی اجازت شروع ہو جاتی ہے، اشراق کا وقت جو کہلاتا ہے، بس وہی وقت ہے دوحا. وہاں سے لے کر زوال تک، ظہر کا وقت یعنی جب تک ممنوع وقت آتا ہے، استواء کا جو وقت ہے، اس وقت تک کے پورا جو درمیان کا جو پورا وقت ہے، یہ دوحا کہلاتا ہے. اس میں کوئی بھی نماز پڑھی جائے تو یہ صلاۃ الضحیٰ ہوگی، اگرچہ اس میں زوال سے کچھ پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ فی الزوال، وہ بھی ایک نماز ہے. لیکن بہرحال یعنی یہ کہہ لیں کہ یعنی یہ پورا جو وقت ہے یہ ضحیٰ کا وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھ لی جائے تو یہ صلاۃ الضحیٰ کے حکم میں آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الضحیٰ یعنی اشراق، جو فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد پھر جو تھوڑی دیر ممنوع وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جو وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس وقت تو بہت کثرت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا، جس کو ہم اشراق کہتے ہیں عام طور سے. اور ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے چاش کی نماز جو کہلاتی ہے، وہ بعض روایتوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے. چونکہ دونوں کو سب سے صلاۃ و دعا کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ اس حدیث میں کون سی دعا مراد ہے، اشراق مراد ہے یا چاش مراد ہے. لیکن بہرحال جو بھی پڑھ لے انسان، اس پورے وقت میں نفل نماز پڑھ لے، تو صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت مل جاتی ہے. لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اسے شروع وقت میں، یعنی جو اشراق کا جو وقت جیسے شروع ہوتا ہے، تو اس وقت انسان پڑھ لے، وہ تو گویا کہ دن کے شروع کی ایک نماز ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر زوال سے پہلے بھی کم از کم دو رکعت پڑھ لے، تو دونوں فضیلتیں انسان کو حاصل ہو جائیں گی اس شروع وقت میں، اس لیے کہ وہ دن کے نصف اول کا شروع حصہ اور نصف اول کا اخیر حصہ، تو شروع اور اخیر ہو جائے گا. نصف اول ختم ہوتا ہے نا زوال پہ، تو شروع کا حصہ اور اخیر کا حصہ دونوں میں نفل نماز آ جائے گی، تو اشراق اور چاشت یہ دو نمازیں ہو جائیں گی. پچھلی روایت جو ہم نے اخیری پڑھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں نمازیں ثابت تھیں، کہ شروع میں اشراق کی نماز بھی، جو اخیری روایت ہم نے کل پڑھی تھی، اشراق کی نماز بھی، اور اس میں زوال سے پہلے والی چار رکعتیں چاش والی نماز بھی ثابت ہے. باقی صلاۃ الضحیٰ کی کتنی تعداد ہو، اس کے مختلف صورتوں میں مختلف فضیلتیں ہیں. مثلا ویسے ہی کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے مشاغل میں مشغول ہو جاتا ہے، جیسے ہی موقع ملا پھر اشراق پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی فضیلت ہے. کم از کم اس کا درجہ فضیلت کا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر کا شکرانہ انسان پر لازم ہے، اس لیے کہ ایک بھی جوڑ اگر اس کی جگہ پر اٹک جاتا ہے اور ہلنا چھوڑ دیتا ہے، تو انسان کے لیے وہ عضو کے استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان تمام جوڑوں، یعنی پہلے سائنس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ 360 جوڑ ہیں، یہ تو بعد میں پہلے حدیث میں معلوم ہوا، اور اب کچھ عرصہ پہلے تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ہاں واقعی 360 ہر انسان میں 360 جوڑ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا شکرانہ ادا کرنا ہے. شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے؟ انسان جتنا بھی سبحان اللہ کہہ دے، ایک تو سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، اللہ اکبر، جو کچھ بھی انسان پڑھتا ہے وہ ایک ایک جوڑ کا شکرانہ ادا ہو جاتا ہے. تو اب مثلا ہم نے فجر پڑھ لی، فجر کے بعد ہم نے تسبیحات پڑھ لی، تو سو تو ہو گئیں، جیسے کہ وہ سو جو پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو انسان پڑھتا ہے، ظہر کے بعد سو ہو گئیں، عصر کے بعد سو ہو گئیں، 300 ہو گئیں، مغرب کے بعد سو، تو 360 سے زائد ہو گئیں. تو یہ پورا دن گزارنے کے بعد جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جو زیادہ پڑھتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے، لیکن جو کم از کم اتنا پڑھ لیتے ہیں، تو یہ شکرانے ہی میں چلی جاتی ہیں سب تسبیحات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بجائے دو رکعت پڑھ لو. تو دو رکعت پڑھ لی انسان نے صبح کے وقت، تو یہ دو رکعتیں تمام گویا کہ جوڑوں کا شکرانہ بھی ادا ہو جاتا ہے، صرف وہی نہیں لیکن شکرانہ بھی ادا ہو جاتا ہے. یہ تو ایک بڑی فضیلت ہے اس کی، دو رکعت پڑھنے کی سنت ہونا ایک مستقل ہمارے لیے ایک فضیلت کی چیز ہے. اور مزید یہ کہ اگر کوئی شخص، ایک حدیث میں آتا ہے اور ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ. اور یہ عورتوں کے لیے ہمیشہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے عورتوں کو کہ جماعت کے ساتھ عورتوں کے لیے کیا ہے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہی نماز کے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز کے وقت میں پھر نماز کا جو وقت مقرر کر لیں اس وقت کا اہتمام کریں. یعنی اچھا چلو ابھی پڑھ لیں گے, نہیں چلو بعد میں پڑھ لیں گے, نہیں, ایک وقت مقرر کریں اور اس وقت کے لحاظ سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. جیسے مرد جماعت کے لیے نماز کے وقت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے, وقت پہ پہنچنا پڑتا ہے. عورتوں کے لیے فقہا نے دو چیزیں لکھی ہیں, ایک مکان میں گھر میں کوئی جگہ ہو جو معتکف بھی بن جائے جب اعتکاف کی ضرورت پیش آئے, جو نماز کی جگہ ہو, اور وقت کے لحاظ سے بھی اس میں مستحب وقت کا خیال رکھا جائے. تو مستحب یہ ضروری نہیں کہ منٹوں کے لحاظ سے جیسے مردوں کا ہوتا ہے اس طرح ضروری نہیں, لیکن کم از کم جیسے کہ پہلے زمانے میں بھی وہ منٹ کے لحاظ سے تو جماعت ہوتی نہیں تھی, لیکن مستحب وقت کے دوران. تو مستحب وقت کا ایک تو وقت ہو کہ اچھا اس وقت کے دوران ہمیں یہ نماز پڑھنی ہے اور یہ جگہ ہے ہمارے نماز کی, یہاں پڑھنی ہے. یہ دو چیزوں کا اگر عورتیں اہتمام کر لیں تو یہ جماعت والی فضیلت ان کو بھی مل جاتی ہے. تو اگر اب حدیث میں ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد ذکر اللہ وغیرہ میں لگا رہتا ہے, تلاوت ہے, تسبیحات ہے, جو بھی دینی کام, دینی لحاظ سے کسی بھی مشغلے میں جو سب کے سب ذکر اللہ ہی کہلاتا ہے, تو دینی مشاغل میں انسان لگا رہے, اللہ کی یاد میں لگا رہے, مختصر لفظوں میں اللہ کی یاد میں لگا رہے, یہاں تک کہ طلوع شمس ہو جائے, اشراق کا وقت ہو جائے, پھر دو رکعت پڑھ لیں. یہ ہے تو بہت آسان سا عمل, مختصر سا عمل ہے, لیکن فضیلت اس کی بہت تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کو ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے, کسی کا ذہن قبول نہیں کرتا کہ یہ فضیلت ایسے کیسے مل جائے گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکیداً اس کے بعد فرمایا تامتن, پورے حج اور عمرے کا ثواب, پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں, اصل اس میں مزاج شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان کے نفس پر شاخ ہوتے ہیں. وہ دیکھنے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ایک شخص میں اگر کہوں کہ اچھا میرا ویزا لگ گیا, کل میں عمرے میں جا رہا ہوں, سب آئیں گے, ملاقات کریں گے, دعا کی درخواست کریں گے, ایک بڑی چیز ہوتی ہے. اور ایک شخص مسجد میں بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھتا ہے, کوئی اس سے دعا کی درخواست کرتا ہے, نہیں کرتا. ہمارے پاس بیٹھتے ہیں لوگ, کوئی دعا کی درخواست نہیں کرتا. یعنی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کر دعا کی درخواست کرو ان سے, لیکن میں اپنے ہماری سوچ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ایک وہ عمل ہے جس کو عام طور سے بہت بڑا نہیں سمجھا جاتا اور نفس پر شاخ بھی ہے, اور ایک وہ عمل ہے جو بڑا بھی سمجھا جاتا ہے اور نفس کو پسند بھی ہے. عمرے میں جا رہے ہیں, پسند بھی ہے, شوق بھی ہوتا ہے انسان کو, ایک ظاہر ہے وہاں کعبہ ہے اور وہاں کی جو زیارتیں ہیں وہ ایک مستقل ایک چیز ہے, اس کی روحانیت ہے, تو شوق بھی ہے وہاں پر اور لوگوں کی نظروں میں بھی وہ بڑا ہے, تو اس میں کسی درجے میں حظ نفس بھی آ جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ نفس کے خلاف ہی خلاف ہے, نہ لوگ اس کو بہت بڑی چیز سمجھیں گے, نہ ہمیں کوئی اس میں مزہ آ رہا ہے, بس اتنا ہے کہ ہاں پڑھنے کا ایک اچھا خاصا موقع مل رہا ہے. ایک دو گھنٹے تک انسان تلاوت کر لے, تسبیحات کر لے, کتنا لمبا وقفہ مل جاتا ہے انسان کو یہ سب پڑھنے کا, بڑے برکت بھی ہوتی ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا, دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما, تو اس وقت میں برکت بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ عمل دیکھنے میں تو چھوٹا معلوم ہوتا ہے, لیکن وہ یہ کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک اور چیز, اگر کوئی شخص فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھنا مشکل ہے, تو کم از کم ایک اور چیز جو کبھی انسان اس پر عمل کر لے کم از کم, اور یہ اپنے لیے تیار کر لے, وہ کیا کہ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الضحا ثنتی عشرۃ رکعتا, جو صلاۃ الضحا کی 12 رکعتیں پڑھ لیں, بن اللہ له قصرا من ذهب فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سونے کا محل تیار کرتے ہیں جنت میں. ایک تو کم از کم بنوا ہی سکتے ہیں, پتہ نہیں رمضان ہے, ہم ہر چیز کے 70 کر لیتے ہیں, تو کیا پتہ کہ اس رمضان میں بھی ہمارے وہ ایک کے بجائے 70 بن جائے, جیسے کہ عام دنوں میں تو ایک ہوتا ہے. بہرحال ایک ہو یا 70 ہو, سونے کا محل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اور وہ بھی جنت میں. تو یعنی ظاہر ہے وہاں جا کر اس کی قیمت کا انسان کو اندازہ ہوگا, ابھی تو ہم صرف تصورات میں ہوتے ہیں بہت عام طور پر. تو یہ ہے فضیلت کہ اگر کوئی 12 رکعت, تو کبھی اس پورے وقت میں انسان اشراق ہو چاشت ہو 12 رکعت کبھی پڑھ لے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے, اور ایک مرتبہ کرے گا تو پھر انشاءاللہ پھر شوق ہوگا, پھر کبھی کر لے گا, پھر کبھی کر لے گا. آخر یہ اشرا ہے, انسان روزانہ بھی کر سکتا ہے کہ اس میں یہ اپنے لیے سونے کے محل کو جنت میں تیار کر دے. اور پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے لیے یہ گارنٹی ہے کہ ہمارے لیے سونے کا محل ہے, اس کا مطلب ہے جانا تو ہے انشاءاللہ. ایک لحاظ سے ہم امید تو رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ چیز ہمارے لیے تیار کر دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق, تو انشاءاللہ وہاں تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. بس باقی یہ ہے کہ انسان اپنے استغفار وغیرہ کا اہتمام کرتا رہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا اہتمام کرتا رہے، تاکہ وہاں تک پہنچنے میں درمیان میں رکاوٹیں پیش نہ آئیں اور مرنے کے بعد پھر زیادہ تاخیر نہ ہو وہاں پہنچنے میں. باب صلاة الضحى به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال بالسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه امين قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة رضي الله تعالى عنها قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم اربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. کیا آپ صلاۃ الضحا پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں پڑھتے تھے، چار رکعت، دو بھی چار بھی، چار بھی ثابت ہے، اور اس سے کبھی کبھی اضافہ فرما دیتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا. به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي ابن الربيع الزيادي قال عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. تو دو بھی ثابت ہے جن کا یہاں ذکر نہیں، چار بھی ہیں اور چھ بھی ہیں. بھی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام هانئ رضي الله تعالى عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وأخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بھی خبر نہیں دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو. اشراق تو سب نے دیکھا تھا چاش کی نماز، یعنی ان کو جو معلومات ملی اس کے لحاظ سے یہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا. مجھے کسی نے اس بات کی خبر نہیں دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے مگر ام ہانی رضی اللہ عنہا. وہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن ان کے مکان میں داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور آٹھ رکعت پڑھی. یہ چاش کی نماز یا شکرانے کی نماز تھی، آٹھ رکعت پڑھی. ما رأيتہ، میں نے نہیں دیکھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز اس سے زیادہ ہلکی پڑھتے ہوئے، بہت مختصر آٹھ رکعتیں پڑھی. ہاں علاوہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے بہت کامل طریقے پر ہوا کرتے تھے. بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا وکیع قال حدثنا کہمس بن الحسن عن عبداللہ بن شقیق قال قلت لعائشة رضی اللہ تعالی عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا؟ قالت لا الا ان یجیء من مغیبہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحا پڑھتے تھے، یعنی چاش کی نماز. اشراق کا تو پیچھے ثبوت آ گیا کہ پڑھتے ہی تھے، چاش کی نماز پڑھتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی دوام کے ساتھ پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. ہم اس کا مفہوم یہ لیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جواب کا کہ دوام کے ساتھ پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، یعنی کبھی کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کب دیکھا تھا؟ الا ان یجیء من مغیبہ، کہیں باہر سے تشریف لاتے، سفر وغیرہ سے غائب ہوتے، یعنی سفر وغیرہ میں ہوتے اور سفر سے تشریف لاتے تو اس وقت پڑھتے تھے. اسے کہ عام طور پہ سفر سے واپسی کا معمول یہ تھا کہ یعنی رات میں آنے، رات میں تو مدینہ منورہ میں داخل ہونا یہ تو آپ کا طریقہ تھا نہیں، بلکہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ رات میں نہ آیا کرے اچانک کوئی شخص گھر پہ. تو عام طور پہ مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ ڈال لیا جاتا تھا، پورا لشکر ٹھہر جاتا تھا، اطلاع آگے پہنچ جاتی تھی شہر میں کہ اچھا قافلہ آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کل صبح آئے گا. تو فجر کی نماز ہوتی تھی، اس کے بعد اشراق کے بعد پھر چلنا شروع کرتے تھے، اور تقریباً چاش کے وقت کے قریب مدینہ منورہ میں صبح کے وقت، جو ضحا کا وقت ہوتا ہے، اس میں مدینہ منورہ میں پورا قافلہ داخل ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد تشریف لے جاتے، اب وہ تحیت المسجد یا چاش کی نماز، دونوں چیزیں ایک ہی ساتھ ہو جاتی ہیں. تو تحیت المسجد اور چاش کی نماز پڑھ کے آپ تشریف فرما وہاں تشریف رکھتے تھے. جو صحابہ جنہوں نے جو ساتھ نہیں تھے سفر میں، وہ آ کر ملاقاتیں کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے مکان اب تشریف لے جاتے. تو اس لیے فرمایا کہ الا ان یجیء من مغیبہ، سفر سے تشریف لاتے تو چاش کی نماز پڑھتے تھے، ورنہ چونکہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے عام طور پہ یعنی عام دیکھنے والوں نے دیکھا نہیں کہ آپ نے چاش کی نماز پڑھی. به قال حدثني زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الضحى اتنا اہتمام اور پابندی سے پڑھتے تھے حتی نقولہ کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ آپ آئندہ کبھی اسے ترک نہیں فرمائیں گے اور ویدعوها اور کبھی بالکل ترک فرما دیتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ آپ آئندہ نہیں پڑھیں گے. بھی قال حدثنا احمد بن منیع عن حشیم قال اخبرنا عبیدۃ عن ابراہیم عن سہم بن منجاب عن قرثع الضبی او عن قزعت عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فرماتے نبی کریم صلى الله عليه وسلم پابندی سے 4 ركعات پڑھتے تھے زوال الشمس کے وقت. یہ ظہر سے پہلے کی سنتیں تھیں. یہ صلاۃ فی الزوال دونوں ہو سکتا ہے, جیسے زوال ہو جائے فوراً 4 ركعات صلاۃ فی الزوال کہلاتا ہے. یہ مستحب ہے, بہت سے علماء نے اس کو مستحب نمازوں میں شمار کیا ہے. تو یہ 4 ركعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے زوال شمس کے وقت. میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ بڑی پابندی فرماتے ہیں ان 4 ركعتوں کی زوال شمس کے وقت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں زوال شمس کے وقت, کوئی فلا ترتجو وہ بند نہیں کیے جاتے یہاں تک کہ ظہر پڑھ لی جائے. تو فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خير, مجھے پسند ہے کہ جب دروازے کھلے ہیں تو میرا بھی نیک عمل اس وقت اوپر اٹھا لیا جائے. قلت وفي كلهن قراءه, میں نے عرض کیا کہ کیا ہر رکعت میں قراءت ہے؟ قال نعم, فرمایا ہاں ہر رکعت میں قراءت ہے. قلت هل فيهن تسليم فاصل, میں نے سوال کیا کہ درمیان میں دو رکعت الگ کرنے والی سلام بھی ہے اس میں؟ قال لا, نہیں سلام نہیں ہے درمیان میں. بھی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو معاویہ, اب اس کو ہم وہی کہ یہ دحا تو نہیں ہے, امام ترمذی یہ روایت لائے ہیں صلاۃ الدحا کے عنوان میں, یہ صلاۃ الدحا تو نہیں, زوال کے بعد جو نماز آئے گی وہ صلاۃ الدحا نہیں کہلائے گی. اب یا تو ظہر سے پہلے کی سنتیں کہہ رہے ہیں اس کو, یا پھر صلاۃ فی الزوال کہہ رہے ہیں, لیکن صلاۃ الدحا کے قریب ہونے کی وجہ سے ساتھ میں شامل کر دیا ہے, ورنہ یہ صلاۃ الدحا میں ہے نہیں کسی بھی درجے میں. بي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبيده عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعت عن القرطعي عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. به قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم مسلم بن ابي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظهر. اب صلی اللہ علیہ وسلم 4 ركعت پڑھا کرتے تھے زوال کے بعد ظہر سے پہلے. وقالا, اور فرماتے انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء, یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. غفلت کا وقت ہوتا ہے, انسان اس وقت نماز پڑھنا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فاحب ان یصعد لی فیہا عمل صالح, تو مجھے یہ پسند ہے کہ اس وقت میرا بھی کوئی نیک عمل اوپر پہنچایا جائے. به قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4, وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند زوال الشمس عند الزوال ويمد فيها. حضرت علي رضي الله تعالى عنه ظهر سے پہلے 4 ركعات پڑھا کرتے تھے, اور بیان فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 4 ركعات پڑھا کرتے تھے زوال کے وقت, یعنی زوال کے بعد. وَيَمُدُّ فِيهَا, اور طویل قراءت اس میں کرتے تھے, یہ 4 ركعتیں طویل قراءت کے ساتھ ہوتی تھیں. باب صلاۃ التطوع فی البیت, گھر میں نفل نماز پڑھنے کا بیان. اب چونکہ نفل نماز گھر میں ہوا کرتی ہیں اس لیے اشراق تو مسجد میں ثابت ہے, چونکہ اس میں تو فضیلت یہ ہے کہ انسان وہیں بیٹھا رہے, اور وہیں بیٹھے بیٹھے پھر انسان وہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے, اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق پڑھ لے. تو اس لیے صلاۃ الضحا کی پہلی قسم یعنی اشراق, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں پڑھنا ثابت ہے. اس کے علاوہ جتنی نفل نماز ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں پڑھنا منقول ہے. کبھی کبھی مسجد میں پڑھ لیتے تھے, لیکن عموماً یہ گھر ہی میں پڑھنا منقول ہے. بعض لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا ہم مسجد جا کر پڑھ لیں تو مسجد میں تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی اور سنتیں بھی ہو جائیں گی، لیکن ظاہر ہے انسان سنت گھر میں پڑھے اور گھر میں پڑھ کر پھر مسجد جاتا ہے، مسجد جا کر فرض تو پڑھے گا ہی ظاہر ہے، تو اس میں تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی۔ باقی ایک اور چیز ہے جو اس کو ہر ایک نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، سنتوں اور فرض میں بہت زیادہ فصل نہیں ہونا چاہیے، انقطاع نہ ہو جائے، یعنی انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھ کے ہم کسی سے کوئی بھی دنیاوی بات چیت وغیرہ نہیں کرتے، اپنے تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، گھر پہنچ گئے، گھر جا کر ہم نے سنتیں پڑھی، نفل پڑھی، یہ تو افضل ترین صورت ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ اندیشہ ہے کہ گھر جانے کے بعد اچھا میری سنتیں رہ جائیں گی، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام درمیان میں آ گیا، اچھا میں یہ کر لوں، اچھا میں یہ کر لوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کرنے والا آ گیا اور اس نے باتیں کر لیں اور انسان کسی کام میں مشغول ہو گیا، کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی۔ تو اگر انسان کے اپنے حالات کی وجہ سے یہ دشوار ہو پہلی صورت پر عمل کرنا، تو پھر اس کے لیے بہتر یہی کہ اچھا پھر ٹھیک ہے مسجد ہی میں پڑھ لیں۔ اس لیے کہ فرض اور سنتوں میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے اتصال بھی نہ ہو بالکل کہ جہاں فرض پڑھے اسی طرح فرض کے طریقے پر وہیں کھڑا ہو کر سنت نفل پڑھ لے، آگے پیچھے جگہ بدلنا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی اس طرح کے فرض اور نفل میں تھوڑا سا فصل ہو جائے دعا کا، تسبیحات کا، کچھ نہ کچھ، لیکن اس طرح بھی نہ ہو کہ بالکل انقطاع، کہ اچھا درمیان میں دنیاوی مشاغل میں لگ گئے، او اچھا بھی یاد آئے سنتیں باقی، اچھا اب سنتیں پڑھ لیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر انقطاع ہو جاتا ہے تو پھر بہتر وہی ہے کہ انسان مسجد ہی میں پڑھ لے۔ تو اس وجہ سے عام طور پہ ہم لوگوں میں جو دستور جو عام طور پہ اب رائج ہے کہ ہم گھروں یہ مسجد ہی میں سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انقطاع زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کام درمیان میں آ جاتے ہیں، کوئی بات کو یاد آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ انقطاع ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے مسجد میں پڑھنے کے فوائد میں جو ایک فائدہ ہے، اگرچہ پہلی صورت سب سے افضل ہے، لیکن اس میں ایک اور مصلحت یہ ہے جو ہمارے مشائخ کے عام طور سے معمول میں رہی، وہ یہ ہے کہ اس سے ایک ماحول بن جاتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جن کو نفل پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، اور واقعتاً اگر ہم یعنی یہ تمام پابندی کر لیں کہ فرض پڑھتے ہی مسجد خالی ہو جائے، تو بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوں گی جن کو سنتیں تو مشکل ہے ہی پڑھنا، لیکن نوافل تو زندگی سے نکل ہی جائیں گے بہت سو کے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے مغرب ہے، سنتیں پڑھیں، چلو مابین بھی پڑھ لیتے ہیں۔ گھر جا کر پڑھنا، جتنے لوگ ویسے پڑھنے والے کم ہوتے ہیں نوافل، لیکن جتنے ہوتے ہیں اس میں بھی یعنی شاید بہت کم فیصد رہ جائیں گے نفل پڑھنے والے۔ تو اس لحاظ سے ایک ماحول بنانے کے لیے اور لوگوں میں نوافل کا ایک ماحول عام کرنے کے لیے اور یعنی رائج کرنے کے لیے یہ ایک مفید طریقہ ہے جو مشائخ نے اختیار کیا ہے۔ وہی میں نے بتایا کہ حدیث کے لحاظ سے پہلی صورت سب سے افضل ہے، لیکن یہ دو مصلحتیں درمیان میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم مسجد میں پڑھتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ یہ دو مصلحتیں، ایک تو ماحول بنانا تاکہ لوگوں میں نوافل پڑھنے کا ایک رواج عام ہو اور اس کی عادت بنے، اور دوسرا یہ کہ انقطاع زیادہ نہ ہو جائے۔ باب الصلاۃ التطوع في البيت به قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، دریافت کیا گھر میں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کہ میں گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد میں، یعنی نفل نماز۔ قال قد ترى ما اقرب بيتي من المسجد، تم دیکھتے ہی ہو کہ میرا مکان مسجد سے کتنا قریب ہے، یعنی مکان سے قدم نکالا تو مسجد میں قدم رہا، کتنا متصل ہے۔ فلأن اصلي في بيتي، اس کے باوجود یعنی اتنا قریب میرے لیے کوئی مشکل نہیں مسجد آنا، اس کے باوجود فلأن اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد الا ان تكون صلاه مكتوبه۔ یہ بات کہ میں گھر میں نماز پڑھوں، مسجد اتنی قریب ہے، جانے میں کوئی مشقت نہیں، میں گھر میں نماز پڑھوں مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ مسجد جا کر نماز پڑھوں، الا کہ فرض نماز ہو۔ تو نفل نماز وہ گھر میں، یعنی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں، تنہائی میں، جہاں لوگوں کے سامنے یعنی کوئی دیکھنے والے نہ ہوں اور تنہائی ہو، وہاں زیادہ افضل ہے۔ باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا بیان۔ عبادات کا جب ذکر چل ہی رہا تھا تو اب روزوں کا بھی ذکر آ گیا۔ یہ بھی صرف مثال کے طور پر کچھ نمونہ پیش کر دیں گے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ بھی قال حدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. اب صلى الله عليه وسلم کبھی روزوں کا اتنا اہتمام فرماتے حتیٰ نقولا کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اب تو روزے ہی رکھتے رہیں گے, یعنی اس مہینے میں روزے ترک نہیں فرمائیں گے, اور کبھی روزے ترک فرما دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ اب روزے ترک ہی فرماتے رہیں گے. افطرا یعنی پورے مہینے کا افطاری ہوگا, روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی گویا کہ جو معمول ہے وہ تو ہے ہی, پیر اور جمعرات کا روزہ ہے, ایام بیس کا روزہ ہے, وہ تو آپ کے جو معمولات تھے وہ تو تھے ہی, لیکن کبھی کبھی لگاتار روزے آپ رکھ لیتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں لگاتار وہ روزے چھوڑ ہی دیے, بس وہ پیر جمعرات کبھی رکھ لیا, وہ بھی ہمیشہ نہیں تھا پیر اور جمعرات کا, ایام بیس کے رکھ لیے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لگاتار ایک عرصے تک روزے نہ رکھنے کا معمول, یعنی ایک عرصے تک مطلب ہو سکتا ہے ہفتہ ہو دو ہفتے ہوں, وہ آپ رسم کے معمول کے لحاظ سے, کہ ہمارے لحاظ سے نہیں کہ رمضان سے لے کر رمضان تک شاید ایک دو روزے کبھی کبھی خاص خاص دن کے روزے رکھ لیے. تو کبھی کبھی آپ رسم کے روزے لگاتار ہوتے تھے, کبھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفل جو معمول مقرر کرتا ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کبھی انسان زائد کر لے معمول کے طور پر نہیں. جیسے اچھا ٹھیک ہے آج موقع مل گیا چلو میں زیادہ تلاوت کر لوں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں جس کو مداومت کے خلاف کہا جائے. ایک ہوتا ہے انسان ایک معمول مقرر کرتا ہے مداومت کی نیت سے, ایک ہوتا ہے انسان کوئی عمل کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ اچھا آج موقع زیادہ ہے تو میں زیادہ کر لوں, مداومت کی نیت سے شروع ہی نہیں کر رہا ہے, معمول کے طور پر اس کو نہیں مقرر کر رہا ہے. اس کی بہت سی مثال ہے. بہرحال تو یہ ان معمولات میں آ جاتا ہے, تو اس سے یہ اشکال نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مداومت پسند تھی تو یہ تو مداومت کے خلاف ہے, یہ مداومت کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا, یہ تو اچھا ٹھیک ہے آج کل سہولت ہے روزے رکھ لو, ایک وجہ. دوسرا ہے کہ کبھی یہ روزے جو ہیں اس سے انسان کی روحانیت وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہے. کھانا انسان میں جب کم ہوتا ہے, یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے کہ انسان چونکہ دو چیزوں کا نام ہے, ایک انسان جسم ہے اور ایک روح ہے, اور ان دونوں کے لیے غذا بھی مختلف ہے. انسان کے جسم کو جو غذا چاہیے اس غذا کا تعلق زمین سے ہے, پیداوار ہے, گوشت ہے, جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق زمین سے ہوتا ہے. وہ غذا کھانے سے انسان نیچائی کی طرف زیادہ جاتا ہے. انسان کی روح ہے, اس کی غذا کا تعلق اوپر سے ہے, اس کا تعلق بھی اوپر سے ہے, اس کی غذا کا تعلق بھی اوپر سے ہے, وہ اعمال صالحہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں. تو اب جب زمینی غذا انسان کی کم ہوگی, پیٹ خالی ہوگا, اور اوپر والی غذا سے انسان حاصل کرے گا, اعمال صالحہ کرے گا, تو ظاہر ہے انسان کی روحانیت ترقی کرے گی اور اوپر کی طرف انسان جانا شروع کرے گا. یہ بعضوں کو محسوس ہوتا ہے بعضوں کو نہیں ہوتا, لیکن بہرحال قرآن نے جو کہا لعلکم تتقون, روزوں میں جو حکمت بڑی بیان کی تقوی, وہ یہی ہے کہ انسان جب دنیا کی یعنی جسمانی غذا جو زمین سے آنے والی ہے اس سے انسان دور ہٹے گا اور وہ کم کرے گا تو دوسری طرف یعنی روحانیت اس کی انسان کی ترقی کرے گی. تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے ہو سکتا ہے کہ روزوں کی کثرت فرماتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اسفار وغیرہ میں نفل روزے چھوٹ جاتے ہوں, نفل روزے کبھی جو معمول تھا وہ چھوٹ جاتے ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کسی عذر کی وجہ سے بھی اگر نفل عمل چھوٹا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں تلافی فرما لیتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں روزوں کی کثرت وہ پیچھے شاید اسفار وغیرہ میں روزے چھوٹ گئے ہوں تو ان کی تلافی کے لیے ہو, واللہ اعلم. وما صام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کامل مہینہ روزہ نہیں رکھا مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد سوائے رمضان کا مہینہ. بھی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ سئل عن صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان یصوم من الشہر حتی یرا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, حتی یرا ان لا یرید ان یفطر منہ, یا حتی نرا ہم یہ سمجھتے تھے, حتی یرا یہ سمجھا جاتا تھا, حتی نرا ان لا یرید ان یفطر منہ, کسی مہینے آپ روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے تھے, ہمیں خیال ہونے لگتا تھا کہ اب اس مہینے میں کوئی دن افطار کا نہیں ہوگا. وہ یفطر منہ حتی نرا ان لا یرید ان یصوم منہ شیئا, وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں بھی بس ایسا ہوتا تھا تھوڑی دیر سو گئے پھر نماز پڑھ لی, پھر اچھا ٹھیک ہے کچھ تھکن ہو گئے, اچھا پھر تھوڑی دیر سو گئے, اچھا پھر نماز پڑھ لی, تو اس بنیاد پر راوی فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے رات میں نماز پڑھتے ہوئے تو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ سکتے تھے، سوتا ہوا دیکھنا چاہتے تو وہ بھی دیکھ سکتے تھے، صرف دو تین گھنٹے کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاؤ تو اس دوران میں سوتے ہوئے بھی دیکھ لو گے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاتار لمبا سونا یہ تو معمول تھا ہی نہیں، تھوڑی دیر سو لیا، اچھا آرام ہو گیا، چھوڑ کے نماز پڑھ لو، اچھا پھر تھکن محسوس ہو رہی ہے، اچھا پھر آرام کر لو. وی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن ابی بشر قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول ما یرید ان یفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. دو مہینے لگاتار روزے وقتے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر شعبان اور رمضان. شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، لگاتار تو نہیں لیکن شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اس کی بھی مختلف حکمتیں ہیں، جس میں ایک حکمت یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھیں گے تو ازواج مطہرات کے لیے بھی روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی، چونکہ شوہر کا روزہ ہے تو ہم بھی روزہ رکھ لیں. اب پچھلے مہینے کے روزے اگر رہ گئے، سال بھر کے جو معمولات تھے اس میں اگر کوئی روزے رہ گئے نفل روزے، تو اچھا شعبان میں سب کی تلافی کر لو، اس لیے کہ رمضان سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پھر تو شعبان میں گویا گزشتہ پورے سال میں جو کچھ بھی اگر نقص رہ گیا تھا روزوں میں تو وہ شعبان میں وہ نقص پورا کر لیا جاتا تھا. قال ابو عیسیٰ هذا اسناد صحیح وهكذا قال عن ابی سلمۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وروى هذا الحديث غير واحد عن ابی سلمۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ صحابیہ کون ہیں؟ ام سلمہ ہیں، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. ويحتمل امام ترمذی فرماتے ہیں ويحتمل ان يكون ابو سلمۃ بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. دونوں میں تطبیق دے دی کہ کوئی تعارض نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی سنی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی سنی ہو. بھی قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر اکثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان الا قليلا بل كان يصوم كله. میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے. شعبان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے مگر چند دن، بلکہ پورے ہی مہینے کا روزہ رکھ لیتے تھے. پورا ہی مہینہ یعنی اخیر کے دو دن تو چھوٹ ہی گئے، اس کے علاوہ تقریباً پورے مہینے کا روزہ ہوتا تھا. بھی قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن النام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. اب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی ابتدا میں تین دن روزے رکھ لیا کرتے تھے. ہر مہینے کے ایک تین دن کے روزے تو آپ کی عادت تھی. ایام بیس پتہ نہیں اس وقت تک موقع ہو نہ ہو، کوئی سفر پیش آ جائے، انسان کی صحت ہو نہ ہو، تو چلو مہینے کے شروع میں تین دن تو رکھے لو. تو ہر مہینے کے شروع میں ہی، ورنہ اگر یعنی ایام بیس کے روزے انسان رکھ لے، مہینے کے تین روزے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی گویا کہ ایک تقریباً دائمی معمول تھا. تو اس کے اب وہ معمول پورا کرنے کے لیے کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پہلے ہی کر لو تاکہ تین روزے تو ختم ہو جائے، پھر ایام بیس آئیں گے دوبارہ رکھ لیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. تو ہر مہینے کی ابتدا میں آپ تین دن روزے رکھ لیا کرتے تھے. غرہ کا لفظ ابتدا اور اول کے معنی میں آتا ہے، بعضوں نے فرمایا، راجح قول وہی ہے جو پہلا ترجمہ ہے، دوسرا بعضوں نے فرمایا کہ غرہ کے معنی وہ چمک کے آتے ہیں نا، غرہ محجلین من آثار الوضو، وضو کی وجہ سے امت کے یعنی ہماری اس امت کے لیے خصوصیت جو ہے کہ ان کے چہرہ اور ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، آثار وضو نظر آتے ہوں گے قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہچان لیں گے، ان کو غرہ محجلین کہا گیا. تو غرہ کے معنی چمک کے، تو چمک والے دن اور راتیں کون سی ہیں؟ وہ ایام بیز ہو گئیں. تو بعضوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ایام بیز ہیں. وقلما کان یفطر یوم الجمعہ، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جمعہ کے روز آپ کا روزہ نہ ہو، جمعہ کے دن آپ کا روزہ نہ ہو، ایسا کم ہوتا تھا. اب بعض روایتوں میں تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے ممانعات ہیں، تو اس لیے ویسے حنفیہ کی بھی اس بارے میں دونوں روایتیں ہیں، لیکن پھر بھی جمہور کی رائے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ تنہا جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ممانعت کی روایت کو دیکھتے ہوئے تنہا جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پیر و جمعرات کا جو معمول منقول ہے, تو جمعرات کا اگر روزہ ہے تو جمعرات کے ساتھ جمعہ رکھ لیا, دو دن ہو گئے, تو پھر کوئی اشکال کی بات نہیں. لیکن تنہا جمعہ کو روزہ رکھنا, جمعہ کے دن روزہ رکھنا, اس کی بعض روایتوں میں ممانعت ہے, اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اگرچہ حنفیہ کے بھی اس بارے میں دونوں رائے ہیں کہ مکروہ ہے یا نہیں ہے, لیکن راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ کراہت تنزیہ خلاف اولا ہے. بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبۃ عن یزید الرشکی قال سمعت معاذہ قالت قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر, قالت نعم, تین دن روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں رکھتے تھے. قلت من ایہ کان یصوم, مہینے کے کون سے دنوں میں, شروع, درمیان, اخیر؟ قالت کان لا یبالی من ایہ صاما, اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں فرماتے تھے کہ کون سے حصے میں, شروع, اخیر, درمیان, جب بھی ہوتا, جب موقع سہولت ہوتی, تین دن روزے رکھ لیتے تھے. قال ابو عیسیٰ و یزید الرشکو, یہ یزید الرشک جو ہیں یہ کون ہیں؟ ہوا یزید الضبعی البصری وہو ثقۃ وروا عنہ شعبۃ, ان سے حدیث نقل کرنے والے شعبہ ہیں, اور شعبہ جیسے محدث اگر کسی سے حدیث نقل کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا محدث ہوگا. روا عنہ شعبۃ وعبد الوارث بن سعید وحماد بن زید واسماعیل بن ابراہیم وغیر واحد من الائمہ, بڑے بڑے ائمہ ان سے حدیث نقل کرتے ہیں, اور یہی ہیں, وہ ہوا یزید القاسم, اور یہی ہیں جن کو یزید القاسم کہا جاتا ہے. وہ یقال القسام, اور ان کو قسام بھی کہا جاتا ہے. تو یزید الرشک, یزید القاسم, یزید القسام, یہ سب ان کو کہا جاتا ہے. والرشک بلغت اہل البصرتی هو القسام, اور اہل بصرہ کی زبان میں رشک کے معنی قسام کے آتے ہیں, تو اس لیے وہ کبھی وہ اہل بصرہ کی زبان میں رشک کہلاتے ہیں اور کبھی قسام اصل عربی کے لحاظ سے. بھی قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے پیر اور جمعرات کے روزے کا. بھی قال حدثنا ابو مصعب المديني عن مالك بن انس عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر اكثر من صيامه في شعبان. به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کو. مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں اس حال میں کہ میں روزے دار ہوں. اعمال پیش ہونے کے مختلف سلسلے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو حدیث میں ہم نے پڑھا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار, فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر میں جمع ہو جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں فرشتے جو رات میں ٹھہرے تھے وہ فجر میں ہیں, اور صبح کی جن کی ڈیوٹی ہے وہ فجر میں آ جاتے ہیں. تو فجر سے لے کر پھر وہ مغرب تک وہ ٹھہریں گے, یہ عصر تک ٹھہریں گے, عصر کے بعد پھر چلے جائیں گے. تو یہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے باری بدلتے ہیں اپنی. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں, اوپر جا کر جب اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے پایا. یہ فرشتوں کے سامنے بار بار انسانوں کی عبادت کا اظہار یہ بھی جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, آپ زمین میں ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو فتنہ فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے بندوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے بار بار فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا, دیکھو کہ تم نے کس حال میں پایا, ہم دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے تھے, جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں عصر کے وقت تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے, فجر کے وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے, چھوڑ کے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ گویا کہ دن کے اعمال بھی دو مرتبہ پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. اب کتنی تفصیل, کتنے اجمال, وہ نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں, وہ تو سب اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ فرشتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو دن میں بھی دو مرتبہ اعمال کا کی پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہے, پھر ہفتے میں دو مرتبہ ہوتی ہے اس کے علاوہ, تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس کے علاوہ سال میں پھر اس کے علاوہ 15 شعبان یا لیلۃ القدر میں ہوتی ہے, وہ اس کے علاوہ. تو یہ الگ الگ اوقات میں جو اعمال پیش ہوتے ہیں, بار بار پیش ہونا, اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ یہ حدیث اس کے حدیث کے خلاف ہے, بار بار پیش ہوتے ہیں, اس میں کوئی اشکال نہیں. بھی قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں ہفتہ اتوار پیر تین دن روزہ رکھتے اور اس کے بعد والے مہینے میں منگل بدھ جمعرات, دنوں کو بھی ان کا حق دیا جائے, دنوں کو بھی ان کا حق دیا جائے کہ اس مہینے کے تین دن روزوں میں یہ دن آ گئے تو ہفتہ اتوار پیر, تو آئندہ مہینے کے پھر منگل بدھ جمعرات کو بھی حق ملنے چاہیے, تو منگل بدھ جمعرات. اور جمعہ کے تو روزہ کبھی کبھی جمعرات کے ساتھ ملا کر, کبھی ہفتے کے ساتھ ملا کر رکھ ہی لیتے تھے, تو گویا کہ ہر دن کو اس کا حق مل جاتا تھا. بي قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه. أب صلى الله عليه وسلم عاشوراء كروزة ركها كرتاته. عاشورہ ایسا دن تھا کہ قریش کے لوگ بھی جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے, قریش کے لوگ بھی جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ ان کے پاس تو کوئی آسمانی کتابوں کا علم وغیرہ نہیں تھا, لیکن وہی اہل کتاب سے تعلق کی بنا پر ہی ہوگا, وہاں سے سیکھا ہوگا تو اچھا, اس لیے کہ ملک شام کے اسفار تو ہوتے رہتے تھے. مدینہ منورہ میں اہل کتاب تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے, لیکن کچھ نہ کچھ ان کی معلومات علوم وغیرہ پہنچے تھے, تو ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر یعنی اہل کتاب سے ہی کہیں نہ کہیں سے سیکھ کر عاشورہ کے روزہ اہل مکہ میں بھی رائج تھا. یقیناً نہیں معلوم کہ کہاں سے ان میں آیا تھا, لیکن بظاہر یہی ہوگا اہل کتاب سے سیکھ کے آیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ کے دور میں وہ روزہ رکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ رکھا اور تاکیدی حکم دے دیا امر بصیامہ ہی, اس دن کے روزے کا حکم بھی دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ روزہ لازم ہو گیا, عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا. ہجرت کب ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے, ہجرت کا پہلا سال تھا, لیکن مہینہ ربیع الاول. اس کا مطلب ہے کہ سن 1 ہجری میں محرم میں تو آپ مدینہ منورہ میں نہیں تھے, تو سن 2 ہجری کا محرم آیا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ اچھا عاشورہ کا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ سب رکھیں. یہ گویا کہ وجوب ہو گیا اس دن, اس سال کے لیے اس کو لازم ہو گیا وہ روزہ. پھر اسی سال سن 2 ہجری ہو گئے, سن 2 ہجری میں اسی سال شعبان کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اچھا آئندہ جو مہینہ ہے رمضان کا, اس دن اس مہینے کے روزے لازم ہیں, اور مہینے کے فرض روزوں کا اعلان فرما دیا. جیسے ہی رمضان کی فرضیت ہوئی تو عاشورہ کے روزے کے جو لزوم تھا وہ ختم ہو گیا, استحباب باقی رہا لیکن لزوم ختم ہو گیا, اب لازم نہیں رہا. تو گویا کہ یہ مدینہ منورہ جانے کے بعد ہی اگر عاشورہ کا روزہ لازم ہوا ہے تو صرف ایک ہی سال کے لیے لازم تھا بس, اس کے بعد پھر وہ لازم رہا ہی نہیں. مکہ مکرمہ میں لازم تھا یا نہیں اس کے بارے میں کوئی یقیناً ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. فلم افترض رمضان, جب رمضان کی فرضیت ہو گئی یعنی سن 2 ہجری میں, تو رمضان ہی کے روزے فرض باقی رہ گئے اور عاشورہ کی فرضیت اور لزوم چھوڑ دیا گیا. اب فمن شاء صامہ, جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے, جو چاہے نہ رکھے. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. بات چل رہی روزوں کی, عنوان جو ہے وہ روزوں کا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو خاص کرتے تھے, یعنی کوئی خاص دن معمول کے لیے؟ اس میں روزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوص الایام شیئن, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں روزے بھی آ گئے, تو اس کا کتاب الصوم سے تعلق ہم بٹھا سکتے ہیں کہ کوئی خاص دن تھے عبادت کے لیے جو آپ مخصوص فرماتے ہوں, جن میں روزے ہوں یا نمازیں ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کے اعمال میں تو دوام ہوتا تھا, پابندی ہوتی تھی, اور تم میں کون وہ طاقت رکھتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ آپ کا کوئی عمل ہوتا تو ہمیشہ اس کی پابندی فرماتے.
بھی قال حدثنا هارون بن اسحاق قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الاعمال ما تطيقون, فوالله لا يمل حتى تملوا, وكان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا تعارف کرایا کہ فلانی عورت ہیں جو اتنا مجاہدہ کرتی ہیں، رات بھر نماز پڑھتی ہیں، کبھی رات میں سوتی نہیں ہیں، تعارف اس انداز سے کرایا، ان کی عبادات وغیرہ کا ذکر کیا، یہ فلانی ہے لا تنام اللیلہ، یہاں پر روایت میں اختصار ہے، دوسری روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ میں نے ان کی عبادات اور مجاہدوں کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال اتنے ہی اختیار کرو جس کی پابندی کر سکو، ما تطیقون، جس کی طاقت ہو، یعنی ایک دن کے نہیں، ایک دو دن نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے جس کی پابندی کر سکو، ما تطیقون المداومت علیہ، دیکھو رمضان کے مہینے کی بات الگ ہے، انسان رمضان میں اعمال زائد کرتا ہے اسی نیت سے کہ صرف رمضان کے لیے ہیں، پھر آئندہ رمضان انشاءاللہ پھر وہ کریں گے، تو یہ ایک طرح سے ہر رمضان کے اعمال کی مداومت ہو گئی، یہ سال بھر کے لیے نہیں ہوتی، تو کوئی اس روایت سے نہ سمجھے کہ اچھا اس کا مطلب ہے رمضان میں بھی زائد اعمال نہیں کرنے چاہیے اگر پورا سال نہیں کر سکتے، نہیں، یہ رمضان کے لیے، اور رمضان میں زائد اعمال کرنا ثابت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور امت سے ہمیشہ تعاملاً بھی ثابت ہے، تو خاص رمضان کے لیے، یا مثلاً انسان چھٹی کا دن ہے تو چھٹی کے دن کے لیے کوئی زائد معمول کر لیتا ہے کہ اچھا ہفتے بھر موقع نہیں ملتا تو اچھا فلانا دن یہ معمول، تو وہ پہلے سے ہی ذہن میں یہ ہے کہ روزانہ کرنے کے لیے مقرر ہی نہیں کر رہا ہوں میں، تو وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اعمال میں اتنے اختیار کرو جو پابندی سے کر، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، فواللہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اکتاتے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، اکتانا کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی عمل کر کر کے بس تھک گیا، اچھا اب نہیں کرنا، بس اللہ تعالیٰ میں تو یہ چیز ہے نہیں، یہ تو ایک کیفیت ہے نا، جو انسان جس کو انفعال کہا جاتا ہے اصطلاحی لفظوں میں، انفعال یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے جب ایسے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، جب نسبت کی جاتی ہے ان الفاظ کی، تو مراد اس کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ انسان جب کسی کام سے اکتا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اکتانا یعنی چھوڑ دینا، یعنی ثواب دینا چھوڑ دے، تو ہم اگر عمل چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دینا چھوڑ دیں گے، وہی ہوگا، تو یہ فواللہ اللہ کی قسم لا یمل، اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں، یعنی ثواب دینے سے رکتا نہیں، یہاں تک کہ تم عمل سے اکتا جاؤ، وکان احب ذالک، اور اعمال میں سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال تھے جس پر عمل کرنے والا پابندی کرے، بی قال حدثنا ابو ہشام محمد بن یزید الرفاعی قال حدثنا ابن فضیل عن الاعمش عن ابی صالح قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا و ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا ای العمل کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما دیم علیہ و ان قل، کون سا عمل زیادہ پسند تھا، دونوں نے یہی جواب دیا کہ جس پر مداومت انسان کر سکے چاہے وہ کم ہو، اب دیکھو یہ پچھلی روایت صوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ روایت صوم سے، یعنی صوم کا لفظ، اس میں صوم کا کوئی ذکر نہیں، اعمال کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے، تو اس کو دو جواب شرح نے اس کے دیے ہیں، بعضوں نے فرمایا کہ یہاں پر جو باب ہے پیچھے جو ہم نے باب پڑھا تھا اس میں فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا اور دیگر عبادات کا بیان، تو بعضوں نے اس باب میں یعنی یہ کہا ہے کہ یہ بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو جیسے ہمارے سامنے باب ہے راجع قول کے لحاظ سے صوم کا عنوان ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روزوں کا بیان تو کر دیا اور روزوں کی پابندی اور اہتمام وغیرہ کا ذکر بیان کر دیا، اب اس کے اخیر میں چونکہ عبادات کا بیان پیچھے آیا تھا روزوں کا بیان آیا، تو اب اس اخیر میں عبادات کے عنوان کے اخیر میں گویا یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ ان تمام عبادات میں اعتدال کا خیال رکھنا، کہیں بہت زیادہ عبادات اپنے لیے مقرر نہیں کر لینا، بعض نسخوں میں یہ صوم ہے ہی نہیں، یہ عنوان جو ہم نے اخیری پڑھا تھا کہ باب فی صوم رسول اللہ، یہ ہے ہی نہیں، بلکہ عبادت کے اندر ہی پورا سب کچھ آ جاتا ہے، عبادات میں یہ صوم اور نماز اور گھر میں نماز پڑھنا اور صلاۃ الضحیٰ اور یہ سب پورا کا پورا ایک ہی عنوان کے ماتحت آ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر اشکال نہیں ہے، بہرحال یا تو یہ باب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر باب ہے تب بھی کوئی اشکال نہیں، سوم وغیرہ کا بیان کر لیا اور پیچھے عبادات کا بیان آ چکا تھا، اب امام ترمذی یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اعمال جوش میں آ کر زیادہ مقرر نہ کر لو، اتنے مقرر کرو جس کی پابندی ہو سکے، بی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثنی معاویہ بن صالح عن عمرو بن قیس انه سمع عاصم بن حمید قال سمعت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضع ثم قام يصلي، ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے مسواک کی اور پھر وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، فقمت معه، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فبدأ فاستفتح البقرة، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف، فسألہ. رحمت کی کوئی آیت آتی تو آپ وہاں ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے، دعا مانگتے. وقف فسألہ. ولا يمر بآیت عذاب الا وقف فتعوذ. کوئی عذاب کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور پناہ مانگتے، اے اللہ انی اعوذ بک من هذا، تعوذ فرماتے اس سے. ثم ركع، پھر رکوع فرماتے، پھر رکوع اس کے بعد رکوع فرمایا. فمكث راكعا، لمبی دیر تک رکوع میں رہے. بقدر قیامه، کتنی دیر؟ بقدر قیامه، جتنا لمبا قیام تھا اتنی دیر رکوع بھی کیا. ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد، پھر سجدہ کیا. کیسا؟ ثم سجد بقدر رکوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران، پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی. ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك، ایک ایک سورت پڑھتے رہے اور اسی طرح ہر رکعت میں کرتے رہے. اس میں بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نماز اور عبادت کا ذکر ہے. جیسے میں نے بتایا، صوم سے اس کا تعلق نہیں ہے ظاہر کے اعتبار سے، لیکن وہی امام ترمذی اخیر میں بس ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو بڑے یعنی مجاہدے والے تھے، لیکن ہمارے لیے وہی ہے کہ مادی مالی مداومت جس پر ہو سکے اس کا انسان اہتمام کر لے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.